سیدا جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علی محمد عجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صل على محمد محمد وعجل فرجهم دعوان امتحال کے تمام فضل و کرم کے شکر کے لیے جو دعوان امتحال نے نصیب کیے دعوان امتحال کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے قرار دیا اللہ کا کرم ہے اس نے ہماری ذہن میں ہماری فکر میں اتنی طاقت دی جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت کے حق کو پہچان سکیں اسے مان سکیں جسموں میں بھی اتنی طاقت دی کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور ان محفلوں جگہوں تک پہنچیں جہاں پر اہل بیت اطہار کا ذکر بلند کیا جا رہا شاید کوئی یہ کہے کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم گھروں میں رہیں یا گھروں سے نکل کر وہاں پہنچیں جہاں لوگ جمع ہوئے ظاہر ایک مرتبہ بیماری آتی ہے جس کو ہم لوگ لاک ڈاؤن کہتے ہیں پابندیاں کہتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ اجتماع کے اندر نہیں آ سکتا اگر وہ کل والی روایت ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ اجتماع ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے تو اس کا چھننا یقیناً کسی گناہ کی وجہ سے ہوگا اور ہم خدا نمتال سے یہ دعا کریں گے کہ خدایا اس نعمت کو ہم سے نہ چھین ہمیں اس نعمت میں غرق رہنے کا موقع نصیب فرما قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی مجالس میں شرکت کرنے والوں میں قرار فرما اس پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما انشاءاللہ وقت کے امام کی ظہور ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما ہم ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بی بی کے حضور ادائے احترام وقت کے امام کے حضور ان کی جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم یہی کہ آپ اور ہم جمع ہوتے ہیں اور مجلس میں چند مرتبہ درود پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم حقیقت یہ کہ ان کی برکتیں کتنی ہیں ان کی کتنی برکتیں جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کے نبی سے درود کے معاملے میں اہل بیت سے درود کے معاملے میں وہ بہت عجیب ہیں ابھی چند دن پہلے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا درود کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص میدان حشر میں سوال جواب میں مشکل میں پھنسا تو جتنے اس نے مجھ پر درود بھیجے ہوں گے اتنی دفعہ میں اس کے کام آتا رہوں گا۔ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ آپ اور میں کچھ تو اس موقع پہ درود پڑھتے ہیں جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھی، نماز کے بعد درود پڑھا، نماز کے دوران درود پڑھ لیا۔ لیکن میں کل پرسوں بھی عرض کر رہا تھا کہیں پہ، اپنی زندگی میں کچھ ایسی پابندی ڈال لیں کہ درود کی تعداد روزانہ کی وہ ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی ہو۔ اس کی کئی فضیلتیں، کئی روایتیں میں ذہن میں آ رہی ہیں، چونکہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں پھر سننے والے پریشان ہوتے ہیں، تکرار ہوتی ہے تو اس سے وہ خوش نہیں ہوتے، اس لیے میں بار بار وہ روایتیں عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف نقطے کے طور پہ عرض کروں گا۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسا رکھیں کہ درود کی کثرت آپ کی اور ہماری زندگی میں بڑھتی چلی جائے۔ مثلا کیا کریں، مثلا آپ اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کافی لوگ عمل کرنے والے لوگ ہیں، آپ عمل کریں گے مجھے بھی ثواب ملے گا، میرے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ خدا آپ کے مرحومین کو بھی ثواب میں شامل فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا عمل کی ہے، اور سانس کی ایک باریک سی لہر ہے جس سے ہم بندھے ہوئے ہیں، یہ دھاگے سے زیادہ نازک ہے۔ دیکھنے میں کوئی کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی توانا ہو، لیکن اس کے اور موت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ دھاگے سے کم ہے۔ اور چلو موت میں کیا پریشانی، موت میں سے بہت پریشانی ہے، لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن اگر موت میں اصل پریشانی دیکھو تو پریشانی یہ ہے کہ پھر عمل ممکن نہیں ہے، پھر فقیر ہیں، یہاں پہ ایک لحاظ سے بے نیاز ہیں۔ کیوں بھائی، کوئی عمل انجام نہ دے، دے یا نہ دے، اگر میں عمل کروں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، مجھے اس کا عمل مل جائے گا، جزا ملے گی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جیسے ہی موت آئی اب آپ فقیر ہو گئے۔ کس بات کے فقیر، اب خود سے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کرے تو ثواب مل جائے گا، فقیری آ گئی نا، نیاز مندی آ گئی۔ تو یہ جو زندگی ہے اس کی بے نیازی سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ اور میں اپنی زندگی کو اتنا بابرکت بنائیں، اتنا بابرکت بنائیں کہ وہاں جب ہم جائیں، اور وہاں ہم 10-20 سال کے لیے نہیں جا رہے، 10-20 ہزار سال کے لیے بھی نہیں جا رہے، 10-15 لاکھ سال کے لیے بھی نہیں ہے، ابد کے لیے، ابد کے لیے۔ کتنا کچھ چاہیے ہوگا کہ ابد کی زندگی گزرے وہاں پر، اچھی زندگی۔ تو مسلسل پروڈکٹیو بنانا پڑے گا، مسلسل اس کو کارآمد بنانا پڑے گا۔ اور روایت میں بیان ہوا کہ ایک عمل آپ ایک دن ڈھیر سارا کریں اس کا اثر اتنا نہیں ہے، کم ہو لیکن مستقل ہو اس کا اثر بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے ابھی ہم یہیں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ درود بھیجیں، 1000 مرتبہ درود بھیجیں، 10,000 مرتبہ درود بھیجیں۔ اچھا اگر ہم ایک دن میں 10,000 بھیجیں، یہ نہ کریں ہر روز 100 بھیجیں، تو ایک سال میں کتنے ہو جائیں گے، 30,000 ہو جائیں گے، کتنے ہزار ہو جائیں گے، بہت بڑی مقدار بن جائے گی۔ تو اور پھر عمر میں کتنے بن جائیں گے، پوری عمر میں بہت ہو جائیں گے۔ اچھا میں ایک اور کام کرتا ہوں، طالب علم ہوں، جیسے ہی کوئی خیال آتا ہے میرے ذہن میں ایک اچھا عمل انجام دینا، میں کیا کرتا ہوں، اس عمل کو انجام دے کے اس کا ٹائم نوٹ کر لیتا ہوں، کتنی دیر میں ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کریں۔ مثلا کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی ہر روز صبح 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا کریں، میں نے کسی سے کہا تو اس نے کہا مولانا یہ تو کافی زیادہ ہے، میں نے کہا مت پڑھو، کیا کر سکتے۔ اچھا پڑھو گے تو کتنی دیر لگے گی، دو منٹ ڈھائی منٹ آہستہ آہستہ پڑھیں تب بھی ڈھائی تین منٹ لگیں، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. اب میں نے آپ سے کہا 100 مرتبہ درود پڑھیں روزانہ، کتنی دیر لگی؟ 5-6 منٹ. 100 مرتبہ درود کے ثواب کے لیے 5 منٹ دینا نقصان ہے. اگر دن میں 100 مرتبہ ہر روز درود بھیجتے رہے تو یہ ایک مہینے میں، ایک سال میں کتنے بن جائیں گے؟ کتنی برکتیں نصیب ہوں گی؟ اللہ جانتا ہے کتنی برکتیں نصیب ہوں گی. یہ جو ایام ہیں یہ بی بی سی کے نام سے منسوب ہیں. دو عبارتیں مشہور ہیں بی بی کے حوالے سے، ایک درود ہے ایک دعا ہے. آج انشاءاللہ شروع میں یہ عرض کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، آپ کے ذہن میں ہے لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں نہ ہو تو اسے ہی پتہ چل جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج سلام اللہ علیہ. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ایک درود ہے اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. اس میں السر المستودع نہیں ہے، یہ جو درود ہے اس میں السر المستودع نہیں ہے. اللهم صل على، بی بی کا نام فاطمہ، وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. درود بھیج اے اللہ بی بی کا نام، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بچوں پر اتنی تعداد میں جس کا علم تیرے ہی پاس ہے. اللہ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج سلام اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، نماز میں، قنوت میں، سجدے آخر میں دعا کرنا صحیح ہے، دعا کرنا غلط نہیں ہے. دعا کرنا مثلا جب آپ درود پڑھتے ہیں تو درود بھی ایک دعا ہے. اچھا، اگر آپ مثال کے طور پر قنوت میں کہیں اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا بعدد ما حاط به علمک، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، درود ہے، دعا پڑھی آپ نے، صحیح ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مثلا ظہر عصر پڑھتے ہیں تو کسی ایک کے درود، ایک کے قنوت میں یہ پڑھ لیا کر. بی بی کے ایام ہے نا، ان کے ایام کی مناسبت سے ممکن ہے آپ اپنے روزانہ کی جو کوئی اور عبادت ہو اس کے اندر اس کو رکھ لیجئے. اور اسی طرح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو 100 درود آپ نے پڑھنے کا سوچا ہے انشاءاللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے، تھوڑا سا میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے، 15-20% لوگ عمل کر لیتے ہیں. اور کسی مجلس میں 15-20% لوگ عمل کر لینا تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی کا ریشو بہت اچھا ہے، بہت زیادہ. میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ کہیں اور بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، اتنے لوگ بعد میں دیکھیں گے، اگر یہ سب لوگ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے لگے، یا اللہ برکتوں کا کیا سمندر جاری ہونے والا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تھوڑا سا آپ کو زحمت دوں گا، درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ اگر بعد میں کوئی آ رہا ہو تو اس کو مشکل نہ ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک مرتبہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک یہ درود ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کسی نماز کے قنوت میں پڑھ لیا کریں. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ جو 100 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے انشاءاللہ، تو میں کبھی کبھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پہلے 34 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر 33 مرتبہ بیچ میں بی بی کے نام کا درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا بعدد ما احاط به علمک، اس کو آخر میں کہہ سکتے ہیں، اس کو آخر میں کہہ سکتے ہیں، 34 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 33 مرتبہ میں کہتے ہیں بعدد ما احاط به علمک، یعنی خدا میں نے 33 مرتبہ پڑھا، اب تو کتنی مرتبہ بھیج؟ اتنی مرتبہ بھیج جتنا اس کا عدد کا علم تیرے ہی پاس ہے. صحیح، سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد مال احمد عجل. چلو 5 منٹ نہیں لگے، 6 منٹ لگ جائیں گے. پھر 33 مرتبہ آخر میں پھر درود پڑھ لیں، مثلا آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا دل چاہے ویسے کریں. میں کیوں کروں گا یا کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کرنا چاہتا ہوں، حقیقت یہ ہے، صاف بات، بالکل دل کی بات، کہ بھائی مجھے اب اپنی عمر کا، پہلے بھی حساب نہیں تھا، اب تو بالکل بھی نہیں ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کروں جس میں میری آخرت، میری قبر، حشر، ان جگہوں کے اوپر میرے پاس کوئی سرمایہ رکھا ہوا ہو جو میرے کسی کام آ جائے. اس پہ میں عرض کروں گا کہ دنیا میں نے کیوں نہیں کہا، یہ بھی عرض کروں گا اس کے اوپر. لیکن اصل کوشش جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں سے ایک دفعہ گزر گیا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر میں فقیر ہوں، ابھی بھی فقیر ہوں، لیکن وہاں تو بہت فقیر ہوں، عمل میں بھی فقیر ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. دوسرے کریں گے تو میں کروں گا، میرے لیے کچھ ہوگا تو میں جانے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی پناہ نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی کی پناہ نصیب، یہ امان محمدی بہت بڑا سرمایہ ہے. اور بلا شک و شبہ جو ان کی صاحبزادی کا احترام کرے گا، اللہ اکبر، یہ نبی نے اپنی زندگی سے سکھایا ہے ہمیں، نبی نے اپنی زندگی سے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ جو میری عطرت کا چاہنے والا ہوگا میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. یقین مانیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ظاہر تھوڑا سا طالب علمی میں بھی کبھی انسان آ جاتا ہے، سوچتا ہے یہ عمل پتہ نہیں کام آئے گا نہیں آئے گا، یہ عمل کام آئے گا نہیں آئے گا، اس کا کیا ہوگا، اس میں یہ نقص تھا، اس میں یہ عیب تھا. پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ خدا ہے یہ کیا ہو گیا، سارے عمل ختم ہو گئے، کچھ بچا ہی نہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نقص ہے، کچھ نہ کچھ عیب ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے. تو آپ بہت ساری چیزیں جس کو آپ ابھی آپ گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، بھائی آج مغرب عشاء پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، کنفرم ہے کہ قبول ہے؟ نہیں، نہیں پتا، پتہ نہیں کتنی دفعہ دماغ ادھر ادھر جاتا. اچھا یہ جو مجلس پڑھی ہے، یہ پڑھی نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، کنفرم ہے کہ قبول ہے؟ پتہ نہیں نیت میں کوئی ریاکاری نہ آ جائے، کیا پتا. تو انسان ڈرنے لگتا ہے کہ خدا ہے بچا یا نہیں بچا. واللہ میں آس کرتا ہوں آخر میں آ کر دل یہ کہتا ہے کبھی اپنے ماننے والے کو بھی نہیں کہا. چاہنے والے کو جانتا بھی نہیں جانتا. کریم خاندان، کریم خاندان کا نہ نہیں چھوڑتا. ہم لوگ وہ ہیں جس کا سارا سرمایہ ہی یہیں پر ہے، خاندان کے ساتھ وابستہ ہے. اور میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، میرا اور آپ میرے خیال میں سفید میں آپ شریک ہیں، ہمارا، ہمیں اپنی کسی عبادت کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارا اصل بھروسہ اہل بیت کی محبت، اس کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں، مان گزار کے سامنے شکر بجا لاتے ہیں کہ چاہنے والوں کو قرار دیا. ایک بار پھر سیدہ کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کی عزت و سلامتی کی اور حفاظت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. عجل کرنا چاہیے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب ایک سطح کے اوپر نہیں ہوں گے. کسی کی معرفت زیادہ ہوگی، کسی کی معرفت کم ہوگی، کسی کا عمل زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر اس محبت اور معرفت کو زیادہ تر لوگ کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ تو مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں جائیں گے تو ہم انہیں پکاریں گے. بات صحیح ہے. اب میں دنیا کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں، میں تو آخرت کا تذکرہ کیا تھا. بھائی اگر میں دنیا میں کسی مشکل میں جاؤں گا اور میں چاہوں کہ دنیا کی اس مشکل میں کوئی میری مشکل میں کام آئے، میری مشکل کو حل کرے، کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ نبی اولاد نبی، میں اسی لیے کروں گا. کیا میری محبت اس کام کے لیے؟ ٹھیک ہے میں مشکل میں پڑوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ بھائی بچہ اگر مشکل میں پڑتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے، یہی کرتا ہے. ماں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اس سے زیادہ پرخلوص دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں. ماں کے پاس جاتا ہے بچہ، فریاد کرتا ہے. بوڑھوں کو دیکھا ہے، ماں جی پکارتے پکارتے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا. تو یہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کو پتا ہے بھائی اس سے زیادہ پرخلوص کوئی نہیں ہے. اچھا اس کو پتا ہے کہ ماں اب اتنی ناتوان ہے کہ وہ کسی کام نہیں آ سکتی ہے. مائیں کب تک طاقتور ہوں گی بھائی؟ ناتوان ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بھی ماں کے پاس جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے ماں جسمانی طور پہ تو ناتوان ہے، اس کی دعا کو خدا رد نہیں کرے گا، کہ دعا کو خدا رد نہیں کرے گا. عزیزان محترم، اتنا عجیب ہے ماں باپ کا مقام. ایک روایت میں نے دیکھی، اس میں لکھا کہ تم اگر ماں باپ مر بھی جائیں، ان کی دعا چاہتے ہو، ان کی قبر پہ جا کر خدا سے دعا کرو. اس دعا کو خدا ایسے ہی لے گا جیسے تمہاری ماں نے تمہارے لیے دعا کی. اللہ اکبر. نہیں ہے کسی کے والدین مثلا دنیا سے گزر گئے، اب وہ چاہتا ہے ماں باپ کی دعا مجھے ملے، کیا کرے؟ تو کہا اس کی قبر پہ جاؤ، قبر پہ جا کے پھر خدا سے دعا کرو. خدا اس دعا کو اتنا ہی قبول کرے گا جیسے خود والدین نے دعا کر دی. اچھا ماں باپ کی دعا لینے کو خدا متعال نے حکم دیا کہ خدا قبول فرمائے گا. میں اپنی زندگی میں مشکل میں پھنسوں، کوئی مشکل مجھے درپیش ہو، ماں کا نام لوں گا، باپ کی طرف جاؤں گا، ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ماں بہت پرخلوص ہوتی ہے، باپ بہت پرخلوص ہوتا ہے. اتنی عجیب روایت ہے ہمارے پاس مولا آٹھویں سرکار سے، فرمایا الامام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. الامام كالوالد الشفيق، امام مہربان باپ کی طرح ہے. باپ بھی کبھی سختی کرتا ہے، امام مہربان رہتا ہے، ہمیشہ مہربان رہتا ہے. تو اگر خدا مجھ سے کہتا ہے کہ تم مشکل میں پڑھو، ماں سے کو دعا کرے، وہ خدا نہیں پسند کرے گا کہ میں ام الائمہ سے کہوں کہ میرے لیے دعا کر، مادر ائمہ سے کہوں کہ میرے لیے دعا کر، نہیں پسند کرے گا. کیوں نہیں پسند کرے گا؟ پسند کرے گا. اور خدا متعال نے عجیب مقام رکھا ہے. میں جب اس جگہ تک آتا ہوں معمولاً تو میرا دل بہت چاہتا ہے کہ ایک عظیم الشان ہستی کا تذکرہ کروں. ان کا ذکر پہلے زیادہ تھا، پہلے ہماری نسلوں میں پہلے زیادہ تھا، اب تھوڑا سا کم ہوا ہے، ناانصافی ہے، ذکر ہونا چاہیے. اور وہ عظیم الشان ہستی ہے، مادر مولا ابو الفضل کی بی بی ام البنین کی ہستی. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک دفعہ ایک علاقے میں تھا، وہاں پہ عرب بہت زیادہ تھے، عرب علاقہ تھا. وہاں پہ ایک پہاڑی تھی، بہت اونچی پہاڑی، اور پہاڑی ایسی اسٹریٹ پہاڑی تھی، چڑھنے میں بہت مشکل تھی. تو وہاں پہ جب اس پہاڑی کے اوپر ہم لوگ چڑھنے لگے تو سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑی جان نہیں چھوڑتی، یہ پہاڑی انسان کو تھکا دیتی ہے، کوئی کتنا ماہر ہو، کو کتنا جوان ہو، یہ ہو وہ، یہ پہاڑی انسان کو ہرا دیتی ہے. تو مجھے بھی ڈر لگا کہ بھائی یہ تو پھر مسئلہ بن جائے گا، میں کیسے چڑھوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو انہی میں ایک اور عرب دوست تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے گزرو پہلے، کہنے لگا میں بہت دفعہ گزروں. میں نے کہا یہ جو اتنا ڈرا رہے ہیں یہ صحیح ڈرا رہے ہیں، اتنا مشکل ہے، اتنا اس کا نام ہی انہوں نے کوہ مشکلہ رکھا ہوا تھا. میں نے کہا اتنا ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا نام کوہ مشکلہ ہے، تو یہ واقعی اتنا مشکل ہے؟ کہنے لگا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی اتنا مشکل ہے. میں نے کہا تم پھر اتنی دفعہ گزرو، تم کیسے گزرے؟ کہنے لگا میں نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ تم کیا کرتے ہو بھائی، بھائی میں تو زندگی میں چار پانچ دفعہ گزروں گا نا یہاں سے، تم تو یہیں رہتے ہو، تو جب ادھر جانا ادھر جانا اس پہاڑی کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہاڑی پہ چڑھنے سے پہلے فاتحہ ہدیہ کرتے ہیں بی بی ام البنین کو. انہوں نے بتایا، کہنے لگا ہم اس پہاڑی پہ چڑھنے سے پہلے فاتحہ ہدیہ کرتے ہیں بی بی ام البنین کو، اور مولا ابو الفضل سے کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے صدقے میں ہماری کام کو آسان کر دیں. کہہ رہے ہمیں اس پہاڑی نے پھر تنگ نہیں کیا کبھی، یہ پہاڑی ہمیں تنگ نہیں کرتی، ہم یہی کرتے. میرے ذہن میں یہ چپ گیا تھا، یعنی رہ گیا کہ یہ معاملہ وہاں پہ ہوا تھا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں. کبھی ہوتا ہے نا انسان کو کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے، بڑا دل گھبرانے لگتا ہے کہ کیا کروں، کیا بے بسی کبھی بعض اوقات احساس ہونے لگتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا یہ وہ. تو مجھے یہ نسخہ سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ درود ہدیہ کروں بی بی کے نام پر، اور مولا ابو الفضل سے عرض کروں، عربی میں جملہ ہے نا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، 100 مرتبہ درود ہدیہ کروں بی بی ام البنین کو، اور یہ جملہ مولا ابو الفضل سے پھر کہوں کہ اے وہ جس نے اپنے بھائی کے چہرے سے غم کو دور کیا، میرے غم کو اپنے بھائی کے صدقے میں دور کر دے. بڑا مجرب ہے یہ، بی بی ام البنین کی ذات پر، اس مقدس خاندان کی ذات پر، اور مولا ابو الفضل کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کبھی ہمیں دنیا میں مشکل آتی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا ان کے صدقے میں ہماری مشکل آسان کر دے، ان سے کہتے ہیں ان کے صدقے میں. یہ ہو گیا دنیا کا معاملہ. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو خدا نے ہمیں اتنی عظیم الشان نعمت دی ہے، یہ صرف دنیا کی مشکل حل کرنے کے لیے دی ہے؟ میری مشکلات کیا ویلیو ہے ان کی؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کسی کا، کہیں کوئی پیسہ پھنس جائے گا، کہیں کوئی عزت پہ بات آئے گی، میری مشکلات میری جتنی چھوٹی ہیں. اتنی عظیم الشان نعمت وہ یہ کہ میں اپنی زندگی سے یہ مشکلات دور کر لوں، اس کے لیے یا کچھ اور ہے؟ تو میں سوچتا ہوں نہیں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میں کروں گا، میں بے بس ہوں، کمزور انسان ہوں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہوں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، تو میں کروں گا. لیکن یہ محبت اس کام کے لیے ہو صرف، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ محبت مجھے کچھ دینے کے لیے ہے، یہ مجھ سے کچھ لیتے نہیں ہیں، یہ مجھے کچھ دینے کے لیے ہے. لیکن وہ کیا دینے کے لیے ہے؟ وہ کیا ہے؟ میری زندگی سے چند مادی مشکلات دور ہو جائیں، اس کے لیے ہے؟ نہیں، یہ چھوٹی بات ہے. اگر ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا، کوئی مشکل آ بھی گئی، کتنے عرصے رہے گی؟ 40 سال، 50 سال، موت تو آ جائے گی، پھر مسئلہ ختم ہو گیا. یہ محبت اس اتنے کام کے لیے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کس کام کے لیے؟ میں زیادہ پیچیدگی میں نہ جاؤں، یہ محبت مجھے اس دنیا میں کسی ایسے مقام تک پہنچانے کے لیے جو اس محبت کے سوا نصیب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس محبت کے ذریعے سے، ان کی ہدایت کے ذریعے سے، ان کی عقیدت کے ذریعے سے جو اللہ نے میرے دل میں ان کے لیے رکھی ہے، اس کے ذریعے سے مجھے کسی ایسے مقام تک پہنچنا ہے جو اس کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ کیسے پہنچوں؟ تو مثلاً ان کا نام لے کر دنیا کی کچھ مشکلوں کو حل کروں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے، ضرور کرو، ہم بے بس ہیں، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس محتاجی اور فقر کے اندر اللہ سے التماس کرتے ہیں ان کے صدقے میں، بالکل صحیح کرو، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ درجے بناتا ہوں، نمبر ایک، انہوں نے دین دیا، اس دین میں میرے لیے سعادت ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے زندگی بھر دوسروں کو بھلائی کے سوا کچھ نہ دیا ہو، وہ دینے والے کہہ رہے ہیں ہم سے دین لو، وہ بھلائی کے سوا کچھ دیتا ہی نہیں ہے، سعادت کے سوا کچھ دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ کچھ چیزیں دیتے ہیں اور وہ دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں دیتے ہیں صرف دوستوں کو دیتے ہیں، اس کی قیمت کتنی ہوگی پھر؟ ہاں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ جو دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں، اس کی قیمت کم ہوگی۔ جو صرف دوستوں کو دیتے ہیں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ وہ جو صرف دوستوں کو دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دین کی رہنمائی ہے۔ دشمنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ لیتے نہیں ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں تم یہ کرو۔ تو پہلی چیز، دنیا کی مشکلات حل کروں، صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل صحیح، ضرور کرو۔ دوسری چیز، وہ مجھے دین دیں، میں دین پہ عمل کروں، یہ ہو گیا۔ مثلا آپ کہیں گے بھائی وہ کیا کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ مثلا انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبادت کو اس طریقے سے کرو، تو میں اس طریقے سے کر لوں گا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی سے کہا کہ صدقہ دیا کرو، ہر روز صدقہ دیا کرو، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہر روز صدقہ وہ دے جس کے پلے کچھ ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تو خود آپ کے پاس آیا ہوں محتاج ہو کر کچھ مانگنے کے لیے، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں ہر روز صدقہ دو، میرے پاس کچھ ہوتا دینے کو تو میں آتا ہی نہیں مانگنے کے لیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے گنوانا شروع کیا، فرمایا تم راستے سے کسی کے پتھر ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا عجیب ہے، اتنا عجیب ہے، آج کی دنیا کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا، پہلے بہت مشکل تھا۔ فرمایا تم کسی بچے کے چہرے کو مسکرا کے دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنی ایسی عجیب طریقے سے صدقہ بیان کیا۔ کسی کو پانی پلاؤ، ایک آدمی سے کہا تم غریبوں کے کام آیا کرو، اس نے کہا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریبوں کے کام نہیں آ سکتا۔ تو امام نے فرمایا تمہارے پاس پانی کی مشکیزہ ہے؟ کہنے لگا ہے۔ امام نے فرمایا اس پانی کی مشکیزہ کو بھرا کرو، جن کے گھروں میں پانی کم ہے وہاں پانی ڈال دیا کرو۔ یہ کر سکتے ہو؟ اور کر سکتا ہوں۔ صدقہ بہت وسیع ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ کوئی کام آ گیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم لوگ گھر میں صدقہ ہاتھ میں ہوتا ہے، مستحق تک نہیں پہنچا ہے، دل کڑڑا ہوتا ہے کہ بھائی صدقہ تو دیا ہے لیکن وہ پہنچا نہیں ہے، ابھی کس کو دوں ابھی؟ تو پھر ایک سادہ سا کام کریں، آپ وہیں پہ بیٹھ نکال دیں، لیکن وہیں بیٹھ کر کسی دوسرے کی مشکل میں اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ وہ پیسہ تو بعد میں پہنچے گا، کم سے کم دعا تو فوراً پہنچ جائے گی نا، یہ صدقہ تو فوراً نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، پیسہ بھی نکال دو، وہ بھی پہنچ جائے گا، لیکن اس کو تو پہنچا سکتے ہو نا۔ کبھی مجھے کوئی فون کرتا ہے، کہتا ہے میں اس مشکل میں ہوں، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو میں دل میں سوچتا ہوں پتہ نہیں پیسے سے مدد کر سکوں نہیں کر سکوں، لیکن کم سے کم دعا تو دے سکتا ہوں، فوراً دعا تو دے دوں، یہ کام تو کر دوں گا، بس کام کچھ دینے کا سوچ لے۔ چلیے، انہوں نے ہمیں دین دیا، ہم دین پہ عمل کریں، کتنا عمل کریں؟ اگر وہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیتے تو تم ان کے دیوے کسی دین کو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں نا بعض اوقات، مولانا ہم نے یہ تو کر لیا، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو تم نہیں کر سکتے ہو، وہ جو تم نے چھوڑ دیا ہے، اس میں ان سے دیا ہوا، ان کے دیے ہوئے نسخے سے بہتر کوئی نسخہ ہے کسی کے پاس؟ کون نسخہ لے آؤ۔ بھائی میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فجر کے ٹائم کے لیے کوئی اور نسخہ ہے تمہارے پاس جو ان کے دیے ہوئے نسخے سے بہتر ہو؟ نہیں ہے تو یہ بدبختی اپنے سر پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ فوراً سوچیں، دیکھیں یہ جو نعمت، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خدا کوئی نعمت واپس نہیں لیتا جب تک انسان گناہ نہ کرے، جب تک انسان گناہ نہ کرے. اگر خدا نے ہمیں ان کے ذریعے سے دین دیا ہے, اچھا ان کے نام پر ہماری دنیا کی کوئی مشکل حل ہو تو ہم کہتے ہیں یہ جو گھر دیکھ رہے ہو نا, یہ میں نے مولا سے لے لیا ہے, یہ مولا نے مجھے دیا ہے, وہ یہ تو گھر ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا. دین تھا جو انہوں نے دیا ہے, اس دین کو کیوں پامال کر رہے ہو, اس دین کی تعلیمات کو کیوں پامال کر رہے ہو. تو جتنا بھی دین انہوں نے دیا ہے اس کے سوا کسی اور کے پاس نسخہ ہے, کوئی بہتر نسخہ نہیں ہے, تو پھر اپنی منمانی کیوں کر رہا ہوں, اس دین پہ عمل کرو. یہ دوسرا لیول ہے, دوسرا لیول. اب اس دوسرے لیول میں پتہ نہیں کتنے لیول بن جائیں گے. کوئی انسان ان کے دیے ہوئے 100% پہ عمل کرتا ہے, کوئی ان کے دیے ہوئے 80% پہ عمل کرتا ہے, کوئی ان کے دیے ہوئے 70% پہ عمل کرتا ہے. ایک اور پوائنٹ ہے میرے دماغ میں ہے, میں ابھی آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں. یہ جو زندگی جس میں ہم لوگ ہیں نا, آپ کو یاد ہوگا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بہت سنہری دور ہے, یہ سنہری دور ہے. کیوں کہہ رہا ہوں سنہری دور ہے؟ جو شخصیتیں ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں اب نظر آ رہی ہیں اور اب گمنامی میں بھی نہیں ہیں, ان کا نام بھی ہو رہا ہے. پہلے ایسے آتے تھے گمنامی میں چلے جاتے تھے, کوئی نہیں پہچان پاتا تھا, اب آ رہے ہیں اور معاشرے میں اتنا شعور ہے کہ وہ گمنامی میں نہیں مر رہے, ان کا نام بھی آ رہا ہے. مثلاً شہید نمر, انصاف سے بتانا, ان ظالموں کے سامنے حق کی آواز اٹھانا آسان کام تھا. اتنی آواز اٹھائے کہ گردن کٹا دے, وہ بھی جیلوں کی غربت میں, یہ آسان تھا. اب میں آپ کو کہوں گا فخر سے دنیا کے سامنے کہو ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا تھا, وہ ہم میں اتنی طاقت آئی ہے, ہمارے بندے میں اتنی طاقت آئی کہ دیکھو اتنا ظالموں کے سامنے سر اٹھا سکتے ہیں. فخر کرو اس کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین. یہ دور بہت عجیب دور ہے. مثلا یہی شہید قاسم سلیمانی کا نام, من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی. ذرا اپنے آپ سے پوچھنا قاسم سلیمانی نے کتنے انسانوں کو داعش کے ہاتھوں سے بچایا ہے؟ یہ کس کا ماننے والا ہے؟ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. یہ ہمیں فخر ہے. یمنیوں کو دیکھو, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب پتہ نہیں اور کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن بہرحال یہ کہہ رہیں گے, تھوڑا سا کہیں گے آگے آ جائیں تو آپ دیکھ لیجئے, کوشش کر لیجئے گا, درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک آیت کریمہ ہے, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, جب تم سے محفل میں کہا جائے کہ جگہ بناؤ تو جگہ بنا دو, خدا تمہارے لیے جگہیں بنائے گا. اور مجھے نہیں معلوم, ہم تو ایک فٹ کی جگہ بنائیں گے اور خدا جب ہمارے لیے جگہ بنائے گا تو کیا کرے گا؟ ہماری ڈیڑھ گز کی قبر کو پتہ نہیں خدا کیا کر دے گا. تو جب آپ سے یہ کہا جائے نا کہ تھوڑی جگہ بناؤ, دیکھیں کچھ آیتوں پہ ہم زندگی میں کبھی عمل نہیں کر پائیں گے, کچھ آیتوں پہ اپنی زندگی میں عمل کر پائیں گے, اور کچھ کا موقع ملے گا, چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. یہ آیت کریمہ ہے جس کا موقع مل جاتا ہے کبھی کبھی, تو جب بھی موقع ملے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. میں تو خیر اپنی جگہ کہاں بناؤں گا, یہاں سے نکل گیا تو پھر آپ لوگ کہاں کس کو سنیں گے پھر. لیکن آپ کو یہ موقع مل رہا ہے تو آپ کبھی کبھی کر لیا کریں انشاءاللہ. آپ کر لیتے ہیں الحمدللہ. انہوں نے دین دیا, ہم دین پہ عمل کریں. میں نے عرض کیا سنہری دور ہے کہ شخصیتیں بہت اچھی آئیں گی الحمدللہ, اور یہ بڑے فخر کی بات ہے. میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ اپنے بچپنے میں اہل بیت کے ماننے والوں میں بڑی شخصیتیں نہیں دیکھ پاتے تھے. ہمیں بچپنے میں ٹیلی کمیونیکیشن کمزور تھی, انفارمیشن بہت کم تھی, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی بعد میں مجھے نہ کہے کہ بھائی آپ نے اور لوگوں کے نام لیے. مثلا ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے نا مجاہد، تو ہمیں ساری دنیا کہتی تھی یاسر عرفات، اس بدبخت کو مجاہد کہتے تھے. پوری دنیا کے اندر بادشاہوں کے نام پر وہ آل سعود، مسلمانوں کے بادشاہوں کے نام پہ آل سعود کا نام چلتا تھا پوری دنیا میں. 70 کی دہائی کے آغاز میں ان کا ایک بادشاہ تھا شاہ فیصل، جس کے نام پہ وہ مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مارا گیا تھا. تو پاکستان میں عید میلاد النبی کے جلسے منسوخ کر دیے گئے تھے. اس آل سعود نے 50 سال مسلمانوں کو دھوکے دیے، 50 سال سے زیادہ، وہ تو میں اپنی بچپن سے بھی گنتا ہوں 50 سال بنتے ہیں. یہ شہید نمر کے خون کی تاثیر ہے کہ ان کے نقاب اتر گئے، ان کے نقاب اتر گئے. اب جو ان کی کاسا لیسی کرتے تھے، اب ادھر ادھر منہ چھپائے پھر رہیں گے، اب کیا کریں، اب کیا بولیں. ہم بہت اچھے دور میں ہیں، بہت اچھے دور میں، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اچھے دور میں ہونے کے کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں. جب آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید نمر آ گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے قاسم سلیمانی آ گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مراجع اعظم، رہبر معظم سید نصر اللہ، بڑی بڑی شخصیتیں، حوثیین، یہ ساری قربانیاں عراق کے اندر یہ سب آ گئیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کے نتیجے میں ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی؟ دو میں نے عرض کر دی، ایک تو یہ تھا میں دنیا میں مشکل میں پڑھوں، ان کا نام لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا، ضرور لو، اس کے علاوہ کہاں جاؤ گے. دوسری بات تھی کہ نہیں، اس سے بڑھ کر تھوڑا سوچو. اس سے بڑھ کے کیا سوچوں؟ جو دین انہوں نے دیا اس دین پہ عمل کرو. کس کے عمل کروانے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں؟ دشمنوں کے؟ دشمنوں نے کب عمل کرنا ہے؟ یہ دوستوں نے عمل کرنا تھا، ان کے لیے، ان تک دین پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں. صحیفہ سجادیہ دشمنوں کے لیے تھا، نہج البلاغہ دشمنوں کے لیے تھا، نہیں یہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے تھا. تو اس دین پہ عمل کون کرے؟ ظاہر ہم لوگ کریں، اور کون کرے؟ معاملہ یہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی نہیں ختم ہوا، ابھی ایک اگلا مرحلہ ہے. وہ کون سا ہے؟ یہ تو دین پہ عمل کرنا ایک مرحلہ ہوا ہے. آپ کہیں گے بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ ایک مرحلہ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ جب یہ قربانیاں دے رہے تھے تو سب ان کا ساتھ دے رہے تھے کیا؟ جب سید الشہداء کربلا میں قربانی دے رہے تھے، سارے دین پہ عمل کرنے والے امام کا ساتھ دے رہے تھے کیا؟ نہیں، وہ ظاہری طور پہ تو وہ بھی دین پہ عمل کر رہے تھے. ہاں، تو پھر ایک اور کیٹیگری سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو دین پہ عمل کرتا ہے اس وقت تک اور اتنے حصے پہ جتنے میں قربانی نہ ہو. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو دین پہ عمل کرتا ہے ان کے دیے ہوئے، اور ان سے کہتا ہے کہ اگر اس دین کے نام پر آپ کو قربانی دینی ہوئی ہم پہلے جان دیں گے. اب میں آپ سے کہوں گا، ہمیں تیسرے گروہ میں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم صرف اپنی نمازیں، اپنے قرآن، اپنے روزے پڑھ کے ختم کر دیں اور سید الشہداء شہید ہوتے رہیں، مولا امیر المومنین تنہا رہیں، ہم لوگ بس اپنی نمازیں روزے اکتفا کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سچے چاہنے والے کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ فرق ہے ولی میں، چاہنے والے میں، اور شیعہ میں، ساتھ دینے والے میں. یہ فرق ہے. ایک شخص چاہنے والا ہوتا ہے، موالی ہے، ولایت ہے اس کے دل میں، محبت ہے اس کے دل میں، لیکن ایک شخص اس سے بڑھ کر ساتھ دینے والوں میں آتا ہے. شیعہ بہت بڑا لقب ہے، جو ہم لوگ عرف عام میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لقب بہت بڑا لقب ہے. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ صرف وہ نہیں ہے جو ان کا احترام کرتا ہے، شیعہ وہ نہیں ہے صرف کہ جو اپنی مشکل میں ان کو پکارتا ہے، شیعہ صرف وہ نہیں ہے جو ان سے پوچھ کے دعائیں پڑھتا ہے. شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے جو علی کے ہمراہ چلتا ہے، صفین میں ہو تو ان کے ساتھ، جمل میں ہو تو ان کے ساتھ، کسی بھی میدان میں ہو علی کے ساتھ ہے، علی نہیں ہے اولاد علی کے ساتھ ہے، جب وہ طاقت میں ہو تب بھی ساتھ ہے، جب وہ شہید ہو رہے ہوں تب بھی ساتھ ہے۔ یہ ہے شیعہ، یہ ہے شیعہ۔ اب میں آپ کے سامنے واقعاً ہاتھ باندھ کر دس بستہ عرض کروں گا، کیا ہم صرف دوسرے پہ رک جائیں؟ یہ تیسرا مرحلہ کیسے آتا ہے؟ اصل مارکہ یہاں ہے۔ ابھی تو ہم لوگ اس بات پہ پھنسے ہوئے ہیں، فجر کی پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، روزے رکھنے نہیں رکھنے، دھاڑی رکھنی ہے نہیں رکھنی۔ عزیزان محترم، اصل میدان تیسرا ہے، اصل میدان شیعہ بننے کا میدان ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسرے میں ناکام ہو تو تیسرے میں کامیاب ہوگا؟ نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے میں بھی کامیابی چاہیے اور اس آخری مرحلے میں بھی کامیابی چاہیے، لیکن اس میں کامیابی اور سخت ہو جائے گی۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس کو حساب کرتے رہیں، میں اس آخری مرحلے تک کیسے پہنچوں؟ یہ جو ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں، خدایا ہمیں ظہور کا دن دیکھا، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، یہ سب کیا ہے؟ یہ نصرت بس اتنی ہے کہ وہ جس طرح سے کہیں میں نماز پڑھ لوں؟ نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ نصرت کیا ہے؟ نصرت یہ کہ جب مولا شمشیر لے کر آئیں تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں۔ سابقین الی ارادتہ، ان کے ارادے میں پیش قدم ہونے والوں میں رہوں۔ یعنی بڑا عجیب ایک جملہ ہے، انتظار نہ کہوں کہ میرے مولا کہیں کہ یہ کرو، میں یہ دیکھوں ان کے دل میں خواہش کیا ہے، مجھے وہی کرنا ہے، کہے کا انتظار نہ کروں، ان کی خواہش کو پہچانوں۔ یہ دعا عہد کے اندر یہ ہے، دعا عہد نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ایسے بنو کہ ان کے ارادے کو پہچانو، کر گزرو، انہیں نہ کہنا پڑے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ ایک اور بات ہے بھائی، جب وہ مشکل میں پڑتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو؟ زیادہ تر تو کہتے ہیں چلے جاؤ۔ سید الشہدا نے کیا کیا تھا؟ شب عاشور سب سے کیا کہا تھا؟ چلے جاؤ۔ بہت خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا نہیں، سید الشہدا ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر یہاں تک ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ اب آپ اور میں جو یہ فضیلت حاصل کر رہے ہیں غم کے اندر شرکت کی، اس کو اپنی نظر میں رکھیں۔ چند جملے صرف مصائب کے عرض کروں گا۔ اگر اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوتا کہ ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو سیدہ کا دروازہ نہ جلتا۔ دروازہ نہیں جلتا۔ اگر لوگوں نے ساتھ دینا سوچ لیا ہوتا، وہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، بہانے نہیں کرتے، ساتھ دینے کا سوچ لیتے۔ عزیزان محترم، بعض وقت انسان کا دل چاہتا ہے مصائب میں ایسی حقائق کو بیان کرے، کھل کے بولے، بڑے مسائل ہو گئے، لیکن میں صرف اشاروں میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی اس محبت کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں جو آپ کے دلوں میں ہے۔ میں بھی بیتاب ہوتا ہوں میں جب یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ایک ہی تو صاحبزادی تھی۔ اچھا، حقیقت کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بھائی، ہم لوگ تو مرد ہیں، ہم لوگ مرد ہیں، مرد ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ جتنا باپ کو چاہتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے کتنا چاہتی ہے۔ ہم مرد ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ بیٹی ماں کو بہت باپ کو بہت چاہتی ہے۔ اچھا، اب وہ بیٹی وہ ہے جس کی ماں کو مرے بھی کئی سال ہو گئے،
جن لوگوں نے بی بی کے حق میں کوتاہی کی ہے ان سے کبھی کبھی دل چاہتا ہے ایک سوال کروں، وہ یہ کہ تمہیں یتیمہ پہ بھی رحم نہیں آیا؟ جا کے بی بی کی زندگی کو تو دیکھ لیتے، اس بی بی کی زندگی کیا گزری ہے، بچپن سے کم اٹھائے انہوں نے، اور پوری دنیا میں جو ایک آسرا تھا وہ ایک باپ کا آسرا، اگر کوئی بیٹی اپنے باپ سے محروم ہوتی ہے اور وہ غم میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں انسانیت کا دستور کیا ہے؟ پوری دنیا میں انسانیت کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مطالبہ کرنا ہو، کسی کو کوئی حتیٰ اپنا حق مانگنا ہو، تو اگر کوئی سوگ میں ہوتا ہے تو اس کے پاس جا کے نہیں مانگتے، اس ٹائم کے اوپر کہتے ہیں یہ سوگ میں ہے۔ تو میں ان جن لوگوں نے یہ اقدامات کیے ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ سیدہ سوگ میں؟ آیا بی بی سیدہ کے رونے کی آوازیں نہیں آتی تھیں؟ تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ آ کر کہتے تھے کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، تو رونے کی آوازیں تو آ رہی تھی نا، اس کا مطلب ہے ان کے سوگ کی آوازیں آتی تھیں۔ جب سوگ کی آوازیں آتی تھیں تو اس کے بعد پھر بھی گھر کو آگ لگانے کے لیے آ گئے، اور یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے جس کو آگ لگانے کے لیے آئے؟ میں آگے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان جملوں میں آگے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں دروازے کو آگ لگانے آئے، جتنا سب نے قبول کیا ہوا ہے دروازے کو آگ لگانے آئے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس دروازے کو آگ لگانے آئے کیا یہاں جبرائیل و میکائل نہیں آتے تھے؟ واللہ کوئی کہے کہ نہیں آتے تھے، سب کہتے ہیں مختلف الملائکہ، یہ گھرانہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ تھی، مختلف الملائکہ، ملائکہ کیا نہیں۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے جبرائیل آتے تھے، میکائیل آتے تھے، حضرات فرشتے آتے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ 6 مہینے تک اس دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ 6 مہینے، 6 مہینے بہت ہوتا ہے، ہر روز اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اللہ کے رسول یہ سب کہتے تھے، اس کے بعد بھی آگ لگانے آئے۔ اور عزیزوں مجھے صرف ایک دو جملے اور عرض کرنے آپ کی خدمت میں، یہ بنت رسول اللہ ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا جب بی بی تشریف لاتی تھیں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کا منظر عرض کروں، آج کا منظر یہ کہ بی بی یہ ثابت کرنے آئی ہیں کہ میرا ایک حق ہے، اور لوگ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ حق نہیں ہے، اور بی بی مظلومہ ثابت کرے۔ یہ جو ابھی سوز پڑھا، سلام پڑھا، اس میں ایک شعر تھا، اس میں ایک شعر تھا، اس میں اس شعر کو میں نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن صرف بس اتنا عرض کروں گا، انہوں نے کہا کہ سیدہ کو یہ بات کھا گئی کہ انہوں نے کہا سیدہ نے یہ بات کھا گئی۔ آج تو مصائب کا ایک جملہ ہے جو بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں، ایک دو جملے بس اور عرض کروں آپ کی جہنمت تمام کروں، مصائب کا ایک جملہ پڑھتے ہیں، ذرا سا اس کو سوچے گا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، سن 18 سال کا ہے، راوی کہتا ہے جب دربار کی طرف جا رہی تھیں تو مضبوط قدموں سے جا رہی تھیں، اور کہتا ہے کہ ان کا چلنا ایسا تھا کہ رسول اللہ کے چلنے کی یاد آتی تھی، اور اس کے بعد کہتا ہے سیدہ جوان گئیں ضعیفہ واپس آئی ہیں۔ ضعیفہ واپس آئے ہیں، جو آخری جملہ جو بی بی نے خود فرمایا ہے بس وہ عرض کروں, کل اس کی تشریح عرض کروں گا. بی بی نے ایک جملہ فرمایا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہو, وہ جملہ ہمارے رونے کے لیے بہت ہے. بی بی نے فرمایا مجھ پر وہ غم ٹوٹے جو دلوں پر ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے, پہاڑوں پر ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. وہ جملہ یاد دلاؤں آپ کو, رسول اللہ نے احد کو دیکھ کر کہا تھا قاسم کی وفات پر, اے احد مجھ پر وہ مشکل ٹوٹی ہے, اگر تجھ پہ ٹوٹ دی تو چکنا چور ہو جاتا. بی بی نے نہیں کہا مجھ پر وہ مشکل پڑی جو احد کو چکنا چور کرتی, کہا مجھ پہ وہ مشکل پڑی جو پہاڑوں پہ پڑتی تو چکنا چور ہو جاتے.